اجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. مضامین کے خلاصے کی ابتداء 30ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ النبا سے ہو رہی ہے. سورۃ النبا مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر مرنے کے بعد زندہ ہونے کے موضوع پر مختلف انداز میں دلائل قائم کیے گئے ہیں اور پھر آخر میں تھوڑا سا قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے. مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیا کرتے تھے، استہزاء و تمسخر کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے کر کر کے کہتے، دیکھا آج سنی نئی خبر سنی تم نے، بڑی خبر سنی، آج کی بڑی خبر کیا ہے؟ اس قسم کی باتیں. بڑی خبر سے مراد کیا ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مذاق کے طور پر اس کو بڑی خبر کہتے تھے وہ لوگ. تو قرآن کہتا ہے عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبا العظیم، بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، سنو یہ غلط کہتے ہیں، غلط اختلاف کرتے ہیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. پھر سنو، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. الم نجعل الارض مهادا، اب دلائل شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد زندگی کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑا مشکل کام ہے. اتنا مشکل کام اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں میں تو اس سے بڑے بڑے مشکل کام سر انجام دے لیتا ہوں. اس لیے کہ مشکل تو ہمارے اعتبار سے مشکل ہے، اللہ کے اعتبار سے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اللہ نے تو صرف حکم دینا ہے، کون فیکون، وہ چیز وجود میں آ جانی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور تمہارے جوڑے نہیں بنائے؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کی چیز نہیں بنایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے لباس اور پردے کی چیز نہیں بنایا؟ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے سروں پر سات آسمان بڑے مضبوط قسم کے پیدا کیے؟ وجعلنا سراجا وہاجا، اور چمکتا ہوا سورج ہم نے پیدا کیا؟ وانزلنا من الموسرات ماء سجاجا، اور بادلوں سے ہم نے تیزی سے برستا ہوا پانی بھیجا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے غلہ اگے، سبزیاں اگیں. وجنات الفافا، اور گھنے باغات پیدا ہوں. ان یوم الفصل کان میقاتا، سنو تمہارا فیصلے کا دن آ کر کے رہے گا. یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ نکل کر کے آنا شروع ہو جاؤ گے. وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. اب اس کے بعد آگے قرآن کریم نے جہنم کا تذکرہ شروع کر دیا، پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے ذالک اليوم الحق، سنو یہ برحق دن ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، سنو ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرا دیا ہے. یوم ينظر المرء ما قدمت يدا، جس دن ہر انسان اس نے جو آگے بھیج رکھا ہے وہ دیکھ لے گا. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے عذاب کو دیکھ کر کافر چلا اٹھیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو کر کے رہ جاتے اور ہمارے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ کوئی بھی پیش نہ آتا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کے سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ ان دونوں بکریوں کو پیدا کریں گے اور بے سینگ کی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اپنا بدلہ لے لو. وہ بے سینگ والی بکری اپنے نئے حاصل شدہ سینگ سے اس بکری کو مار کر کے انتقام لے گی، بدلہ لے گی، اور پھر اللہ کہیں گے مٹی ہو جاؤ اس لیے کہ تمہارے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ اس طرح تمام جانوروں کو بدلہ دلوا کے ختم کر دیا جائے گا۔ انسان ختم نہیں ہوگا تو کافر چلا اٹھیں گے کاش ان جانوروں کی طرح سے ہم بھی مٹی ہو چکے ہوتے اور ہمیں قیامت کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو تم ندامت اور افسوس کا اظہار کرو گے تو دنیا ہی میں کیوں نہیں ایسے کام کر لیتے کہ وہاں پر ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، کان دھر خادم عمل کر دیکھ سودائی نہ ہو، آج کر وہ کام جس سے کل کو رسوائی نہ ہو۔ ایسے کام انسان کو اس دنیا سے کر کے جانے چاہیے کہ کل قیامت کے دن اسے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مضمون ایک دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ سارے فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں، ان اقسام کی قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الراجفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اگر گڑے میں ڈال دیے گئے تو کیا پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا ہم جب پوسیدہ ہڈیاں بن گئے تو پھر کیا ہوگا، کیا دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ارے ہمارے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، ایک جھڑکی دی جائے گی، ایک ذرا زور کا بول نکلے گا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سارے کے سارے کھلے میدان کے اندر آ جاؤ گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اب مرنے کے بعد زندہ ہونے پر دلیل کے طور پر اللہ تاریخی شواہد پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے فرعون کے نام سے، بڑا طاقتور تھا، بڑا صحت مند تھا، اور بڑا اس نے پوری دنیا پر اپنی حاوی ہوا تھا، اور اس کی طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ لیکن میں نے اپنے نبی کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غریب انسان تھے، فقیر انسان تھے، ان کے پاس وسائل نہ دارت تھے، لیکن وہ فرعون کے دربار میں چلے گئے، اسے اللہ کی دعوت دے ڈالی۔ جب فرعون ماننے کے لیے تیار نہ ہوا تو اللہ فرماتے ہیں فرعون کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذه الله نکال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے اسے عبرت بنانے کے لیے پکڑ لیا، اور پکڑ کر اس فرعون کو ہلاک کر دیا۔ ان في ذلك لعبره لمن يخشى، اللہ سے جو ڈرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اس واقعے کے اندر درس عبرت موجود ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، ارے تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل تھا؟ بناہا، اللہ نے آسمان کو بنا دیا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کی چھت کو بلند کر دیا اور اسے برابر کر کے بنا دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ نے اس کی رات کو پھیلا دیا، اس کے دن کو نکال دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کو اللہ نے بچھا ڈالا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین سے اللہ نے پانی بھی نکالا، جانوروں کے لیے چارہ بھی نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے بھی۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى یوم يتذكر الانسان ما سعى، طامة الكبرى، قیامت کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو جنت وبرزت الجحیم لمن یرى، تو جہنم ان لوگوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھ رہے ہوں گے۔ فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، جو سرکش ہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہوں گے، خواہشات سے بچتے ہوں گے، فان الجنت هي الماوى، تو جنت ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قیامت کو تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تمہیں قیامت کی ڈوہ میں لگنے کی بجائے تمہیں اعمال کرنے چاہیے تاکہ جب قیامت آ جائے تو ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، سورہ عبس یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرمایا ہے، اور ابتدا کے اندر ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے خالہزاد بھائی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نابینا انسان تھے، ان کی بینائی نہیں تھی، اللہ نے ظاہری بینائی تو چھینی تھی لیکن باطنی اور دل کی بینائی انہیں عطا فرما رکھی تھی، ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ کے سرکار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات تو سننے کے لیے تیار ہیں لیکن ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سنیں گے، غریب نہیں ہونے چاہیے ساتھ، ہم ایسی جگہ بیٹھ کر کے سنیں گے، کہیں بڑے ڈیفینس کے علاقے میں، کہیں جناب والا میریٹ ہوٹل میں، کہیں پی سی کے اندر مجلس ہو اور وہاں موٹی موٹی اسامیاں آئیں تو وہاں بیٹھ کر کے آپ کی بات سن سکتے ہیں، باقی آپ چھوٹی مسجد کے اندر بیٹھ کے ہمیں قرآن سنائیں ہم نہیں سن سکتے جی، یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ غریبوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، جیسے اس زمانے کے مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ تھا، ایسے آج بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی تفسیر کے نام سے، میرٹ ہوٹل میں تو تفسیر بیان کر لیں گے، پی سی کے اندر تو تفسیر بیان کر لیں گے، لیکن جب انہیں اورنگی ٹاؤن کے اندر آپ لے جائیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ اورنگی ٹاؤن کے غریبوں کو قرآن سنا دیں، اتحاد ٹاؤن کے غریبوں کو قرآن سنا دیں، چھوٹی مسجد کے غریب نمازیوں کو آ کر کے قرآن سنا دیں، تو کہیں گے کہ نہیں یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ سے میل نہیں کھاتا، اس بنا پر ان کو ہم قرآن نہیں سنا سکتے۔ یاد رکھیے قرآن کریم ہر ایک کے لیے ہے، قرآن کریم کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لوگوں کے ایمان پر بڑے حریص تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے غریبوں کو ہم چھوڑیں گے تو نہیں، غریبوں کو قرآن سناتے رہیں گے، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے لیے الگ ٹائم نکال لیتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھانے لگ گئے، قرآن سنانے لگ گئے، ان کے اعتراضات کے جواب دینے لگ گئے۔ اتنے میں کیا ہوا، اتنے میں جناب والا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کو لانے والا بھی نہیں تھا، غریب سے انسان تھے، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ان کو پکڑ کے لاتا، لاٹھی ٹیکتے ہوئے بےچارے نابینا چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے، پتہ چلا کہ فلاں جگہ سرداران قریش سے باتیں ہو رہی ہیں، ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم آگے آگے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، اب انہیں نظر تو کچھ آتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھا دیجئے، جو قرآن اللہ نے آپ پر اتارا مجھے بھی یاد کرا دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا اس انداز پر آ کر کے سوال کرنا اچھا نہیں لگا، پسند نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ شخص تو پکا ایمان والا ہے، یہ بعد میں پوچھ لے گا کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بے ایمان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح ایمان والے بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، تو اللہ کے نبی اس طرح متوجہ ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے دل میں جو ذرا سا خیال آیا نا، اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند نہیں آیا، قرآن اتر آیا، جبریل آ گئے، عبس و تولا، منہ بسور لیا، رخ پھیر لیا، عبس و تولا انجاہ الاعمى، اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا، غریب آدمی آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا، آپ کیا جانے کہ یہ اپنا تزکیہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اما من استغنا فانت له تصدا، جو استغنا سے کام لیتے ہیں آپ ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو آپ کے پاس آ کر کے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان سے آپ بے توجہی برت رہے ہیں، فانت عنہ تلہا کلا انہا تذکرا فمن شاء ذکرا، سنو یہ قرآن نصیحت کی باتیں ہیں، جو چاہے کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو قرآن تفریق نہیں کرتا، غریب قرآن کے دامن میں آئے گا اللہ کی قسم قرآن اس کی جھولیاں بھی نور سے بھر دے گا، اور امیر قرآن کے دامن میں آئے گا اللہ کی قسم اس کی جھولیوں کو بھی قرآن نور سے بھر دے گا۔ قرآن میں کوئی تقسیم نہیں کہ پی سی اور میریٹ میں تو قرآن بیان ہو اور غریبوں کے علاقے میں قرآن بیان نہ ہو، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے قرآن کو ان بڑے بڑے ہوٹلوں کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن نہیں مشرکین مکہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسے قرآن کی تبلیغ نہیں کہا جاتا ہے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لایا کرتے تھے اللہ کے نبی کے دربار میں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی شان دیکھیے، جب آیا کرتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، بچھا کر کے فرماتے عبداللہ میری اس چادر کے اوپر بیٹھو، اور پھر کیا فرماتے جا الذی عاتبنی فیہ ربی، وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، میرے رب نے مجھے ڈانٹا تھا جس کی وجہ سے وہ آ رہا ہے. لہذا اس کے احترام کے اندر اللہ کے نبی انہیں اپنی چادر پر بلا کر کے بٹھایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کو بچانا کافروں کو مسلمان کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے. ایمان والے کے ایمان کا تحفظ کرنا اور بچانا یہ غیر مسلموں کو اسلام میں لانے سے بھی زیادہ ضروری اور اہم ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیقی مراحل کو ذکر فرمایا ہے، من ای شیء خلق، من نطفة خلق، فقد خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم اماته فاقبر. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا، نطفے سے پیدا کیا گیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کی کیفیت کو اس کی صورت بنائی، پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا کہ جس راستے سے انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آتا ہے وہ راستہ ایسا ہے کہ وہاں سے انسان کے نکلنے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں زچہ اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے تیرے راستے کو میں آسان کرتا ہوں، تجھے نکال کے میں لاتا ہوں، ثم اماتہ فاخبرا، ثم اذا شاء انشرا، پھر میں تجھے موت دیتا ہوں، پھر قبر میں ڈالتا ہوں، پھر جب چاہوں گا تجھے دوبارہ زندہ کر دوں گا. کلنا لما یقضی ما امرا، انسان تجھے جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ تجھے کیسے پیدا کیا جائے گا، تو ذرا اپنے کھانے کے اندر غور کر لے. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا. اب قرآن کریم کا انداز دیکھیے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنی خوراک میں کھانے میں غور کرو. آپ کا جو یہ جسم ہے، جس جسم کے ساتھ آپ چل پھر رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے آپ کا جسم اس سے کم تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے اور کم تھا، جب 20-22 سال کے تھے اور کم تھا، پھر جب 15-10 سال کے تھے اور کم تھا، پھر جب 6-7 سال کے تھے تو اور کم تھا، جب سال بھر کے 6 مہینے کے تھے تو اور کم تھا، اور جب پیدا ہوئے تو بالکل تھوڑا سا جسم تھا. یہ چھوٹا سا جسم جو 1-1.5 کا بھی مشکل سے ہوگا، اس چھوٹے سے جسم کو آج جو 6 فٹ اور 5 فٹ کا جسم اللہ نے بنا دیا، یہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ جو ذرات تیری ہڈیوں میں لگے، تیرے گوشت میں لگے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ فرماتے فلینظر الانسان الى طعامه، تیرے کھانے سے آئے ہیں، تیری خوراک سے آئے ہیں، اس خوراک میں کہاں سے آئے ہیں؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. اللہ فرماتے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے ہم نے کھیتیاں اگائیں، پھل نکالے، باغات نکالے، فانبتنا فیها حبا وعنبا وقبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہ وابا متاعا لکم ولانعامکم. ارے انسانوں، ہم نے انگور پیدا کیے، کھجورے پیدا کی، زیتون پیدا کیے، اور باغات پیدا کیے، اور چارہ پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے، تمہارے مویشیوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے، تم اسی کھانے اسی خوراک کو کھا کر کے تم ایسے بنتے ہو. یاد رکھو، تمہارے جسم کے ذرات بکھرے ہوئے میں نے نکال کر اور ان کھانے کی شکل کے اندر لا کر کے تمہارا جسم کا جز بنا دیا، اور تمہارا پیوند جسم بنا کر کے رکھ دیا. کل قیامت کے دن پھر دوبارہ تمہارے ذرات کو جمع کر کے تمہیں انسان بنا کے کھڑا کر دینا میرے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. فإذا جاءت الصاخة، اللہ فرماتے جب قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن صورتحال یہ ہوگی کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، گویا ساری رشتہ داریاں بھول جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن کے اندر حمل والی عورتیں اپنے حمل گرا ڈالیں گی، اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھلا ڈالیں گی. ایسی ہولناکی اس دن کی ہوگی. وہ صاحبتی ہی وہ بنی، اپنے بیٹوں کو بھلا دے گا، اپنی بیوی کو بھلا دے گا. لکل امرئ منھم یومئذ شان یغنی، ہر ایک کا اس دن ایک الگ ہی صورت حال ہوگی جو اسے دوسروں سے مستغنی کر رہی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اب دو قسم کی جماعتیں بن جائیں گی، کچھ چہرے تو چمکنے والے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرانے والے اور خوشیاں منانے والے. وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے کہ جن پر ظلمت کی تاریکی چھا رہی ہوگی، ترہقہا قطرہ، کدورت ان پر پڑی ہوئی ہوگی. اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر بے ایمان ہوں گے جن کی یہ صورت حال ہوگی. اللہ چمکدار چہروں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اس کے بعد سورۃ التکویر ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اور قیامت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا ہے, اور پھر قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں, اور قسمیں کھا کھا کے کہا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا نمائندہ فرشتہ لے کر کے محمد علیہ السلام پر آیا اور آپ کو اس نے سنایا, اور آپ کو سنانے کے بعد ان ہوا الا ذکر للعالمین, اس قرآن کریم کو دنیا جہان کے لیے نصیحت بنا دیا. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں جو بھی سیدھا ہو کے چلنا چاہتا ہے قرآن کے دامن میں آ جائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, جو تم چاہو گے اللہ بھی وہی چاہنے لگ جائیں گے. اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے, یہ مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر بھی وہی مضمون ہے, قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے, اور قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ارے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, تیرا وہ رب کریم کیسا الذی خلقک فسواک فعدلک, جس اللہ نے تجھے پیدا کیا, جس اللہ نے تیرے اعضاء کو درست کیا, جس اللہ نے تیرے اعضاء میں تناسب پیدا کیا, فی ای صورۃ ما شاء رکبک, کیسی خوبصورت شکل کے اندر تجھے بنا دیا. کلا بل تکذبون بالدین, ایک قاری صاحب پڑھ رہے تھے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ارے انسان تیرے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. تو ایک دیہاتی بدو سن رہا تھا, کہنے لگا رب عفو کا وکرمک, اے مولا تیرے عفو اور تیرے معاف کرنے کے انداز نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا, میں گناہ کرتا ہوں تو معاف کر دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے حالانکہ تو معاف کرتا ہے, حلم بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, اللہ فرماتے ہیں ہمارے حفاظت کرنے والے تمہارے اوپر متعین ہیں, کرامن کاتبین ہیں, اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, لکھتے چلے جا رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم, پھر وہی دو جماعتیں, نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین, ارے تم کیا جانو قیامت کا دن کیسا ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آ سکے گی. والامر یومئذ للہ, اور سارا حکم اکیلے اللہ کا چل رہا ہوگا. اس کے بعد سورۃ المطففین ہے, مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے تخفیف کی مذمت فرمائی ہے. تخفیف کسے کہا جاتا ہے؟ تخفیف کہتے ہیں ناپ اور تول میں کمی کرنے کو. اپنے لیے پیمانہ بڑا رکھا جائے, گاہکوں کو دینے کے لیے پیمانہ چھوٹا رکھا جائے, لینے کا پیمانہ بڑا دینے کا پیمانہ چھوٹا, اور پھر جتنا طے کیا ہے اسے بھی کم کر کے دینا, اسے تخفیف کہا جاتا ہے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ناپ تول کے اندر تخفیف ہوتی ہے, اسی طریقے پر ہر کام میں تخفیف ہوتی ہے. آپ کی جو ڈیوٹی ہے پوری ڈیوٹی سر انجام نہ دینا, یہ بھی تخفیف کہلاتا ہے. اسی طریقے پر آپ کو اگر کوئی کام دیا گیا ہے اس کام کو دیانتداری سے سر انجام نہ دینا, یہ بھی تخفیف کہلاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے جو کسی کا حق مارتا ہے اس کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے, اس کے لیے ویل ہے. ویل آگے بھی کئی جگہ پر استعمال ہوگا, قرآن میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ویل کے معنی کہتے ہیں کہ ایک وادی ہے جہنم کے اندر, اس وادی کے اندر جہنم کی ایک جنگلات کی وادی ہے, اس وادی کے اندر سانپ اونٹ کی گردن کے برابر موٹے اور میلوں لمبائی والے ہوں گے, اور بچھو خچر کے برابر بڑے ہوں گے, جو اس انسان کو ڈسنے کے لیے وہاں پیدا کیے گئے ہوں گے. اس وادی کو ویل کہا جاتا ہے. اور اس کے لغوی معنی یہ ہیں خرابی اور ہلاکت کے, اور دونوں مفہوم اس سے نکل آتے ہیں کہ متففین کے لیے ہلاکت ہے. جو لوگوں سے جب لینے لگتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب دینے لگتے ہیں تو کمی کرنے لگ جاتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم, ان کا خیال کیا ہے, کیا یہ زندہ نہیں کیے جائیں گے, دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے بڑے دن کے اندر. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے وہی تقسیم کر ڈالی دو جماعتوں کی, دو پارٹیوں کی, ایک ابرار کی جماعت اور ایک فجار کی جماعت, ایک اشرار کی جماعت اور ایک اخیار کی جماعت, ایک مومنین کی جماعت اور ایک کفار کی جماعت. اللہ نے دو پارٹیاں بنا دی, دو جماعتیں بنا دی. دعا کرو اللہ ہمیں انبیاء والی جماعت کے اندر شامل فرما لیں, نبیوں کی جماعتوں میں اللہ ہمیں شامل فرما لیں. اللہ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون, علیین کے اندر ان کے اعمال اعمال نامے رکھے ہوئے ہوں گے نیک لوگوں کے، اور وہاں پر اللہ کے مقرب فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ لے کر کے ان کے دفاتر کو آئیں گے اور آ کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے لیے فیصلے ہو جائیں گے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں کی بشاشت ان کے چہروں میں نظر آئے گی. یسقون من رحیق مختوم ختامہ بسک، سیل پیک گلاس دیے جائیں گے اور سیل پیک مشروب انہیں پیش کیے جائیں گے جن پر مہریں لگی ہوئی ہوں گی. ختامہ بسک، اور مہر بھی مشک و عنبر کی لگی ہوئی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایسی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر مجرمین کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتایا کہ مجرمین دنیا کے اندر اللہ والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ہم اللہ والوں سے کہیں گے اب تم ان کا مذاق اڑاؤ، ان بے ایمانوں کا مذاق اڑا کے ان کو بتاؤ کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور آج یہاں پر ہلاک اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الانشقاق کو شروع کیا. سورۃ الانشقاق بھی مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے موضوع کو اور قیامت کے موضوع کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے سماعن شقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وہ عدینت ربها وحقت، اور اللہ کے حکم کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائے گا. وإذا الارض مدت، جب زمین کو بھی پھیلا دیا جائے گا. وألقت ما فيها وتخلت، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ باہر ڈال دے گا. وعدینت ربها وحقت، اور زمین بھی اپنے رب کا حکم سننے کے لیے کان بر گوش بر آباد ہو جائے گی. یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقی، تجھے مشقت پر مشقت اٹھاتے ہوئے اللہ سے ملاقات ضرور کرنی ہے. فاما من اوتی کتابہ ہو بھی امینی ہی، اب جسے دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی، نام اعمال مل گیا، وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور جسے بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، ہم شفق کی قسم کھا رہے ہیں اور رات کی قسم کھا رہے ہیں جبکہ وہ سمٹ جاتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھا رہے ہیں جب وہ پورا ہو جاتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہوتے چلے جانا ہے. پھر کیا بات ہے، تمہیں ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ کافر لوگ جھٹلا رہے ہیں اور اللہ جانتے ہیں، یہ جن جن چیزوں کو بچا کے رکھ رہے ہیں اللہ اسے جانتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ ایمان والے اعمال صالحہ والوں کے لیے اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، یعنی جنت کی نعمتوں میں کبھی توقف نہیں پیدا ہوگا اور ختم نہیں ہوں گی. اس کے بعد سورۃ البروج ہے، مکی سورت، اور اس سورۃ البروج کے اندر آج کے ہمارے دور کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا درس اور سبق رکھا ہے، اور اس کے ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. ایک بادشاہ تھا، جادوگر کی مدد سے وہ اپنی حکومت چلایا کرتا تھا. جادوگر کے جب مرنے کے وقت قریب آ گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی سمجھدار بچہ دے دو، میں اسے اپنا جادو سکھا دوں، کیونکہ اب میری موت قریب آتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. بادشاہ نے پورے علاقے میں ڈھنڈورا پٹوایا اور بچوں کا امتحان لیا. امتحان لے کر ایک بچے کا انتخاب کر لیا اور انتخاب کر کے جادوگر کے حوالے کر دیا. اس بچے کی ملاقات کہیں ایک اللہ والے سے ہو گئی، جو اپنے گھر میں چپ چاپ خاموشی کے ساتھ لوگوں کو دین کے لیے تیار کر رہا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب برپا کر رہا تھا. اس کی ملاقات ہو گئی، جب ملاقات ہوئی تو ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد اب اس کے ساتھ رہنے لگ گیا. آہستہ آہستہ ایمانی طور پر اتنا ترقی کر گیا، ادھر جادوگر سے جادو بھی سیکھ لیا اور ادھر اس اللہ والے سے ایمان بھی سیکھ لیا، اور ایمان سیکھ کر اتنا بلندیوں پر چلا گیا کہ ایک مرتبہ ایک بلا وہاں کہیں اس شہر کے اندر آ گئی جس نے لوگوں کا راستہ روک لیا. اس نے پتھر اٹھا کر اللہ کا نام لے کے پھینکا تو وہ بڑا مر گئی، جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہو گئی اس نوجوان کی کہ بڑا ہی سمجھدار ہے اور بڑا ہی کامیاب ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ اس نے اپنے جادو سے کام لیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے. اور یہ بہت بات بہت آگے نکلنے لگ گئی. جب اس راہب اللہ والے انسان کو پتا چلا، اس نے بچے کو منع کر دیا کہ دیکھو انکل یوما افضل منی، آج تو اتنے بلند مرتبے پر پہنچ گیا ہے کہ میں بھی اس تک نہیں پہنچ سکا تھا، لہذا اب تم پر آزمائش آنے والی ہے اور تم پر آزمائش آئے گی، کہیں میرا نام نہ بتا دینا تاکہ میں آرام سے خاموشی کے ساتھ دین کا کام کرتا رہوں اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا رہوں. لیکن ہوا کیا، اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ راز کھل گیا. اس بچے کو نوجوان کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر کے اس نوجوان کو بادشاہ نے ہلاک کرنا چاہا. کبھی پہاڑوں پہ بھیجا، وہاں سے وہ بچ کے آ گیا، سمندر میں ڈالا، وہاں سے بچ کر کے آ گیا. آخر اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا. یاد رکھو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کر لو, جمع کرنے کے بعد مجھے سولی پہ لٹکا دو اور یہ رہا میرا تیر اور یہ رہی میری کمان, میرے تیر کمان سے تیر چلاؤ اور بسم اللہ رب الغلام کہو کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں تو میں مروں گا ورنہ میں نہیں مر سکتا. اس نے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے تیر چلایا, اس نوجوان کی کنپٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا. لیکن اس کے شہید ہوتے ہی لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام, اگر رب کے نام سے رب کے نام کے بغیر بادشاہ اسے قتل نہیں کر سکتا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکے کا رب بھی بہت بڑا ہے. لہذا سب لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. جب سارے مسلمان ہو گئے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا. بادشاہ نے خندقیں کھدوا دی اور ان کے اندر آگ جلا دی اور ہر ایمان والے کو لا لا کر کے اور ان خندقوں کے اندر پھینکا جانے لگ گیا. سارے ایمان والوں کو اس بادشاہ کی فوجوں نے پکڑ پکڑ کے لے جا کر کے خندقوں کے اندر داخل ڈال کر کے جلا دیا اور ختم کر کے رکھ دیا. اب قرآن کو سنیے کہ اب قرآن کریم کیا بتا رہا ہے. جو ناکام ہوئے, جو لوگ تکلیف اور مشقت کے اندر پڑے ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, اور جن لوگوں کی طاقت اور قوت زور پر تھی اور جنہوں نے اپنی طاقت اور قوت سے ایمان والوں کو جلایا اور شہید کر دیا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اور یہی بات آج کے دور میں بتانا چاہتا ہوں. ذرا اسے منتبہ کر کے دیکھ لیجئے گا, جو شہید ہو رہے ہیں بمباری کے اندر مارے جا رہے ہیں اور جو بمباری کر رہے ہیں, فوجیں جن کے ہاتھ میں ہیں, اقتدار جن کے ہاتھ میں ہیں, وہ کیسے اللہ کی نگاہ میں, اور یہ شہید ہونے والے کیسے. ذرا قرآن کی اس آیت سے سن لو. وہ سمائی ذات البروج, اللہ فرماتے برجوں والے آسمان کی قسم ہے, والیوم الموعود اور قیامت کے دن کی قسم ہے, وہ شاہد و مشہود اور جمعے کے دن کی قسم ہے اور عرفات کے دن کی قسم ہے, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. جن لوگوں نے خندقیں کھود کر ایمان والوں کو اس میں ڈال کر کے جلایا وہ ناکام و نامراد ہو گئے اور ایمان والے کامیاب و کامران ہو گئے. وما نقم منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مر جانا, شہید ہو جانا اور دنیا کی ظاہری حالت کے اعتبار سے ناکام ہو جانا ناکامی نہیں کہلاتی, بلکہ اللہ کی نگاہ میں یہی کامیابی ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس بنا پر جو لوگ اللہ کے دین کے لیے مر رہے ہیں اور جانے لگاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں, اور جو لوگ اپنی کامیابی کے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ ناکام و نامراد ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ قرآن کریم یاد رکھو, اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ لوگ جن لوگوں نے ایمان والوں کو نقصان پہنچایا ہے جہنم کے اندر انہیں جلتی ہوئی آگ کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا اور ایمان والوں کو جنتوں میں ڈالا جائے گا, بڑی کامیابی انہیں نصیب ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو فرعون کو دیکھو, قوم سمود کو دیکھو اور بڑے بڑے لشکروں کو دیکھو کس طرح ہم نے ان کو ناکام و نامراد کیا ہے. واللہ من ورائہم محیط, بل ہوا قرآن مجید, یہ قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے بعد سورۃ الطارق ہے, مکی سورت ہے, اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انسان کی تخلیق ہے. اور انسان کی تخلیق کیسے, اللہ فرما رہے ہیں آسمان کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے جو کہ ستاروں والا آسمان ہے, اور پھر اللہ نے یہ فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ, ہر ایک پر محافظ ہم نے رکھا ہوا ہے. فلینظر الانسان مما خلق, انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب, ایسے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے اس انسان کو جو سینے سے نکلتا ہے اور جو کمر سے نکلتا ہے, پشت اور سینے سے نکلتا ہے, سینے سے مراد سامنے کا حصہ ہے اور پشت سے مراد پیچھے کا حصہ ہے, گویا پورے جسم سے یہ پانی کھینچا جاتا ہے اور کھینچ کر کے کل نطفہ بنتا ہے اور اس نطفے سے اس انسان کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں والسمائی ذات الرجع والارض ذات الصدع, پھٹنے والی زمین کی قسم اور بارش برسانے والے آسمان کی قسم, انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل, یہ فیصلہ کن بات ہے اور وما ہوا بالہزل کوئی مذاق نہیں ہے, انہم یکیدون کیدا, یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں, عقید و قیدا, میں ان کی سازشوں کا توڑ کر رہا ہوں. فماہل کافرین عاملہم رویدا, لہذا کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دو پھر ہم ان کی گرفت کر ہی لیں گے. اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے, یہ مکی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر توحید کے مضمون کو اللہ نے بیان کیا اور اس کے ساتھ ہی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مسئلے کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں جو کہ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو, اور جو لوگ شقی اور بدبخت ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کا ایندھن بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الحاشیہ ہے, مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مسئلہ بڑے زور و شور سے بیان کیا گیا ہے, اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ جہنم کے اندر ایسی خوراک دی جائے گی جہنمیوں کو جس سے نہ تو بھوک مٹے گی نہ ان کی صحت بنے گی, اور پھر جنت والے جو جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے تو جنت کے اندر بڑے مزے ہوں گے, بہترین قسم کی مسحریاں ہوں گی, بہترین قسم کے بستر ہوں گے, اور جناب والا اس میں چشمے جاری ہوں گے اور پیالے آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, ارے اونٹ میں غور نہیں کرتے ہو کیسے پیدا کیا گیا ہے. والى السماء كيف رفعت, آسمان میں تو غور کرو کیسے بلند کیا گیا ہے. والى الجبال كيف نصبت, پہاڑوں کو تو دیکھو کیسے زمین میں نصب کیے گئے ہیں. والى الارض كيف سطحت, زمین کو دیکھو کیسے بچھا دی گئی ہے. فذكر انما انت مذكر, امام رازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب بھی دیکھیے بڑی عجیب و غریب ہے. پہلے تو اونٹ کی بات کی, پھر آسمان کی بات کی, پھر پہاڑوں کی بات کی, پھر زمین کی بات کی. یہ انداز کیوں اختیار فرمایا؟ اس لیے کہ قرآن کریم سب سے پہلے جن لوگوں سے خطاب کر رہا تھا وہ اونٹوں والے لوگ تھے, اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے. اس لیے جب آدمی اونٹ پر سوار ہوتا ہے, سوار ہونے کے بعد جب اونٹ اٹھتا ہے, جھٹکا دے کر کے اٹھتا ہے تو سر اوپر جاتا ہے اور سیدھا آسمان کی طرف نگاہ ہو جاتی ہے. پھر جب آسمان سے نگاہ کو نیچے لاتا ہے تو پہلے پہاڑوں پر نگاہ پڑتی ہے, پھر زمین پر نگاہ پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا پہلے تو اونٹ کے اندر غور کر لو اور اس کی تخلیق کے اندر غور کر لو. تفصیل کا موقع ہوتا تو میں تفصیل کرتا اس موضوع پر. جب میں نے سورہ غاشیہ کی تفسیر آپ کے یہاں چھوٹی مسجد میں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی تو اس میں میں نے اس پر تفصیلی گفتگو بھی کی تھی. بار صورت قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو اونٹ کی تخلیق میں غور کرو, پھر آسمانوں میں غور کرو, پھر پہاڑوں میں غور کرو, پھر زمین میں غور کرو. تم بے اختیار پکار اٹھو گے کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. میرے نبی آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے, آپ کو ان کے داروغہ نہیں ہے جو منہ پھیرتا ہے اور کفر کرتا ہے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ خود ہی اسے سزا دے لیں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, یہ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئیں گے اور ہم ان کا حساب و کتاب کر کے رکھیں گے. ثم ان علینا حسابہم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے پڑھا کرتے تو یہاں اللہ سے دعا مانگ لیا کرتے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, یہاں پر یہ دعا مانگ لیا کرتے تھے. اس کے بعد سورۃ الفجر ہے, یہ بھی مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر بھی بنیادی طور پر تو آخرت کا تذکرہ چل رہا ہے. تقریباً پورے اما سپارے کے اندر جتنی سورتیں ہیں وہ قیامت کو خاص طور پر اجاگر کرتی ہیں, لیکن انداز بدلتے رہتے ہیں. اب اس میں اللہ نے تاریخی حقائق کو بیان فرمایا ہے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, قوم ثمود کا تذکرہ کیا, فرعون کا تذکرہ کیا, اور اللہ نے ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد بتایا کہ جب ان لوگوں نے زمین میں فساد مچایا فصب علیہم ربک صوت عذاب, تو تیرے رب کا عذاب کا کوڑا برف پڑا. ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب تو گھاس میں لگا رہتا ہے. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن, انسان کا مزاج بیان کر دیا کہ انسان کو جب اس کا رب آزمائش میں ڈالتا ہے اور آزمائش میں ڈالنے کے بعد اس پہ انعامات کرتا ہے, نعمتیں دیتا ہے, تو پھر کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے اللہ نے بڑا کرم کر دیا. واما اذا مبتلاه مبتلاه فقدر عليه رزقا, لیکن اگر اللہ آزمائے اور آزمانے میں اس کی روزی کو تنگ کر دے, فیقول ربی اہانن, تو کہتا میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. کلا بل لا, تو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں, بلکہ پیسہ دے کر بھی اللہ کہتے میں آزماتا ہوں اور پیسہ لے کر بھی میں آزماتا ہوں. دونوں حالتوں کے اندر اللہ کو یاد رکھنا یہ سمجھداری کی بات ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, آگے قرآن کریم نے خدمت خلق کے کاموں کو گنوایا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلائیے. وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما, اللہ فرماتے ہیں تمہارا مزاج یہ ہے کہ وراثت کو تو سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو اور دوسرے وارثوں تک حصہ پہنچنے ہی نہیں دیتے ہو اور مال کو بڑا پسند کرتے ہو. سنو, اذا دکت الارض دکا واذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا, جب زمین آجی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جس روز زمین کو توڑ پھوڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور فرشتے بھی آ جائیں گے صفے باندھ کر, قطار اندر قطار فرشتے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے. وجی یومئذ بجہنم, اور جہنم کو لایا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کو جب لایا جائے گا 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے اور لا کر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرہ, اس دن انسان نصیحت پکڑنے کی کوشش کرے گا لیکن اب نصیحت کا وقت گزر چکا ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے اندر کچھ قیامت کے لیے آگے بھیج دیتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد, اللہ فرماتے ہیں اس دن اللہ جیسی سزا کوئی نہیں دے سکے گا. ولا یوثق وثاقہ احد, اور اللہ جیسے بندھن کوئی نہیں باندھ سکے گا جیسے ہم مجرموں کو باندھیں گے. اور پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان جنہوں نے نیکیاں کی ہوگی اللہ کو راضی کیا ہوگا, ان سے کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, چلو اپنے رب کے پاس تمہیں راضی کیا جائے گا, تمہارا رب تم سے راضی ہو رہا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت کے اندر چلے جاؤ اور داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں داخل فرما دے اور اپنی جنتیں ہمیں نصیب فرما دے. اس کے بعد سورہ